على الصراخ يا للصلاح يا للصلاح تكاني الصراخ تكاني الصراخ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا لذكر وشكر وصلاة حملنا من أسبابنا اللهم اكفنا من اللهم اكفنا لنا ولوالي ورحمة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا أهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا ونستر عوراتنا نجعلك في محمد اللهم اغفر اللهم لجميع المسلمين والأحياء والأموات اللهم انصر إخوان المسلمين المظلومين في غزة اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم أطعمهم من جوع اللهم أطعمهم اللهم داعي اللهم عافيت صلى الله عليه وسلم برحمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی لوگ باقی رہیں یہاں تک کہ زمین کے اندر خون ریزی خوب کی جائے. تم چاہتے ہو دنیا کے سامان کو اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آخرت کو, اور اللہ تعالیٰ بڑے زور آور اور بڑی حکمت والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نوشتہ اور یہ لکھا ہوا نہ ہوتا جو پہلے سے اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں تو البتہ ضرور تم کو بڑی سزا اور بڑا عذاب پہنچتا اس مال میں جو تم نے لیا. لیکن اب اللہ فرماتے ہیں اب کھاؤ, جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے وہ حلال بھی ہے تمہارے لیے اور پاکیزہ بھی ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. یہ دو آیات ہیں, بڑی اہم آیاتیں ہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک دو باتیں اور بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے کسی کی دل میں کسی قسم کا شک شبہ باقی نہ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اس بات کی دعوت دی کہ اے خدا پر ایمان لاؤ اور شرک کو چھوڑ دو, تو جب ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور خود آپ کے رشتہ دار خاندان قریش بھی آپ کا مخالف ہو گیا الا ماشاء اللہ. اور یہ مخالفت اتنی بڑھی ابتدا میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے خفیہ طور پر کیا, اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کو بڑھایا, لیکن جوں جوں مسلمان ہوتے جاتے تھے ان مسلمانوں کو جو ہے ایسا نہیں کہ اپنے دین پر قائم رہنے دیتے تھے بلکہ ہر طرح ستاتے تھے, اور ستانے کے واقعات آپ نے کتابوں کے اندر اسی طرح علماء کے بیانات میں بارہا سنے ہیں کہ صحابہ کو کیسی کیسی تکلیف دیتے تھے. اور یہ تکلیف ایک دو دن کے لیے نہیں رہی بلکہ یہ تکلیف جو ہے 13 سال تک مسلسل جاری رہی, اور اتنا ان کو مجبور کیا کہ مجبوری کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا انہوں نے ہجرت بھی شروع کر دی. اور جب ہجرت کی تو ظاہر بات ہے کہ خالی ہاتھ, یعنی اپنی ساری چیزوں کو جو ہے گھر بار کو جائیداد کو رشتہ داروں کو ہر چیز کو چھوڑ کر جو ہے مجبوراً جو ہے انہوں نے ہجرت کی. بعض وہ صحابہ بھی ہیں جنہوں نے ایک نہیں دو مرتبہ ہجرت کی, پہلے حبشہ کی طرف گئے اور حبشہ میں جانے کے بعد جب غلط خبر یہ پہنچی کہ اب تو اسلام پھیلنے لگا اور مسلمان اچھی حالت میں ہیں, تو وہاں سے لوٹ کر جب آئے تو دیکھا کہ غلط خبر ہے, پھر وہ مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی جو ہے یہ ایسا نہیں کہ کفار نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تم جو ہے تمہارے دین پر ہم ہمارے دین پر, نہیں ایسا نہیں, بلکہ اسلام کو مٹانے کی پوری تیاری, اور اسی تیاری میں جو ہے ابو سفیان جو ہے اس سے پہلے کئی بار اس کا تذکرہ ہو چکا ہے پورا قافلہ لے کر جو ہے مکہ مکرمہ کے سارے لوگوں سے جو ہے پیسے وصول کر کے گویا سبھی کا اس کے اندر شیئر تھا سبھی کا حصہ تھا, اور وہ ملک شام گیا اور وہاں سے مال اسی لیے لایا تاکہ ہماری مال کی مالی حالت مضبوط ہو تو ہم خوب زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کریں اور جا کر پھر مدینہ پر حملہ کریں. چنانچہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کو روکنے کے لیے اتفاق نکلے تھے, اور آپ کے ساتھ صرف 313 صحابی تھے, اور وہ بھی جلدی طور پر جو کچھ تھا اسی سامان کو لے کر, ایک دو گھوڑے ہو اور ایک دو اونٹ, اور ہاتھوں کے اندر جو ایک دو تلواریں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ وہاں پہنچ گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتفاق سے جو ہے مڑ بھیڑ کرا دی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہی تھے کہ حق ظاہر ہو جائے باطل آج معلوم ہو جائے. چنانچہ ان 313 جو ہے یہ 1000 کے اوپر غالب آ گئے, یہ نہتھے تھے, وہ دنیا بھر کا سامان لے کر آئے تھے, اور جب غالب آ گئے الحمدللہ تو ان کے 70 جو ہے مارے گئے, اور 70 سردار جو ہے وہ قید کر دیے گئے, اور ان کا بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. اب اس سے پہلے چونکہ کوئی جہاد تھا نہیں، سب سے پہلے یہ قتال اور جہاد واقع ہوا، تو اب صحابہ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اسی طرح ان کا جو مال ہے، مال غنیمت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کیا کیا جائے، اس کو اپنے قبضے میں لایا جائے یا نہ لایا جائے، اور اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. تو یہ ساری باتیں تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہ مشورہ بھی اپنے طور پر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں کہ ان قیدیوں کے معاملے میں کیا کیا جائے. ان قیدی کے متعلق دو باتیں ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے ایک، یا یہ کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. ویسے پوری تفصیل 26ویں پارے میں سورہ محمد کے اندر ہیں، کل چار اختیارات ہیں، لیکن وہ چار اختیارات بعد میں بتاؤں گا. یہاں دو باتوں کا اختیار دیا گیا تھا، ایک اس بات کا اختیار دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے ان سے مال غنیمت لے، ان سے فدیے کے طور پر کچھ مال لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ جبرائیل امین نے ایک خبر یہ بھی دی تھی اسی وقت کہ دیکھو اگر تم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تو آئندہ سال تمہارے بھی 70 آدمی شہید ہوں گے. یہ بات تھی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں تشریف لے گئی، اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے سب سے پہلے صدیق اکبر، چونکہ آپ کی شان سب سے اونچی تھی، اور صدیق اکبر بڑے ہی نرم دل تھے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سراپا رحمت ہی تھے، اور یہ بھی بالکل ایسے ہی تھے، رقیق القلب نہایت. تو اس لیے آپ نے مشورہ یہ دیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے ہم زبان بھی ہے، ہمارے ہم وطن بھی ہے، اور یہ کہ اگر ان سے کچھ لے کر جو ہے ان کو فدیے میں چھوڑ دیا جائے گا تو آئندہ امید ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. آپ کی یہ رائے رہی. تو اس رائے کے اوپر جو ہے اکثر صحابہ متفق ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی جماعت ہو، اس جماعت کے اندر سارے کے سارے افراد ہو، سارے کے سارے لوگ ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں، کچھ ادنا درجے کے بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ معمول ہے. اب جو لوگ اگر ٹیچر ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 50 طلبہ ہیں تو 50 میں ایسا نہیں ہوگا کہ 50 کے 50 طلبہ جو ہیں وہ سب کے سبھی ذہین ہوں، ایسا نہیں ہوگا. اس میں چند ذہین ہوں گے، کچھ متوسط ہوں گے، اور کچھ بیچارے غبی اور کمزور قسم کے ہوں گے. تو یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی تھا. ایسا نہیں کہ سب کے ایمان ایک ہی درجے کے تھے، ایسا نہیں تھا. صدیق اکبر کا ایمان، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ہر ایک کے ایمان میں مراتب کے اعتبار سے فرق. اب ظاہر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو مشورہ دینے میں صدیق اکبر کی تو یہی رائے تھی. اکثر صحابہ نے سوچا کہ بہت اچھا ہے، سب ساتھ ہو گئے. کچھ اس میں ایسے بھی ہوں گے کہ چلو مال بھی آ جائے گا، بھی یعنی فدیہ لیں گے تو مال آئے گا، اور یہ مال آئندہ ہمیں کام لگے گا. کس طرح کام لگے گا؟ ہتھیار خریدنے میں، اور یہ کہ ان کی مالک حالیات فدیہ دیں گے، ان کی مال حالیات اور کمزور ہوگی. مال غنیمت تو جو آیا تھا آیا ہی تھا. اس نیت سے صحابہ نے مشورہ دیا، سوائے دو صحابی کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اشداؤ فی الدین، دین کے اندر سب سے شدید تھے، آپ نے تو ایک ہی مشورہ دیا کہ نہیں، یہ سب جو ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ کفر شرک کے سردار ہیں، ان کے ائمہ ہیں، انہوں نے 13 سال 14 سال سے ہمیں ستا رکھا ہے، دین اسلام کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لہذا ان کو بالکل چھوڑا نہ جائے. جس طرح 70 ان کے مارے گئے، اسی طرح ان سب کی گردن مار دی جائے، اور گردن اس طرح ماری جائے جو جس کا رشتہ دار ہو وہ اس کو قتل کرے، اور یہ اس لیے قتل کرے تاکہ بتا دے کہ ہمیں اللہ اور رسول سے محبت ہے، کفر اور شرک سے بغض اور عداوت ہے، اللہ کی محبت کے درمیان کسی کی محبت ہمارے درمیان آڑ نہیں آئی، یہ بتانے کے لیے آپ ایسا کریں. اور ایک دوسرے صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو صحابی تھے کہ جنہوں نے سارے صحابہ کی مخالفت کی اور اپنی رائے پیش کی، تو گویا دو رائے ہو گئی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر اور اے عمر فاروق، اگر تم دونوں متفق ہو جاتے ایک رائے پر تو میں تمہارے ساتھی ہوتا. بخاری شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم دونوں ایک بات پر متفق ہوتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، لیکن گویا اب تمہارے درمیان اختلاف ہے، تو اب جو ہے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی رائے زیادہ پسند تھی. لیکن بہرحال جو ہے چونکہ اکثر جمہور اور سارے صحابہ ایک طرف تھے، اور ادھر صرف دو ہی صحابہ تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا، کوئی حکمت اٹھانے کی یہی کرو، تو جب اختیار دیا گیا تھا تو انہوں نے سوچ سمجھ کر جو ہے اس کو منظور کر لیا کہ بھائی ابھی فائدہ یہ ہے انشاءاللہ آئندہ یہ مسلمان بھی ہو جائیں گے, ابھی مالی نفع بھی ہوگا, دوسرا یہ کہ قتل کرنے سے کیا ہوگا, یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو مسلمان بنا دے. خیر, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی وہ رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ انہوں نے اتنے سال تک ہمیں ستایا ہے اور یہ بڑے جو ہے کفر اور شرک کے جو ہے سردار اور سرغنے ہیں, لہذا ان کو قتل ہی کر دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور چھوڑنے کی وجہ سے آئندہ جو ہے ہماری زیادہ مخالفت کرے. اب زیادہ مخالفت کریں گے تو ایسی صورت میں پھر کیا اسلام کو اور زیادہ نقصان پہنچے گا. تو بہرحال دونوں کی رائے اپنی جگہ اتنی صحیح تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے ایک مرتبہ, کوئی خاص بات تھی تو آپ نے سب کو اختیار دیا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں تم کو دنیا کا مال و زیور دے دوں اور اس کے بعد تم میرے نکاح سے الگ ہو جاؤ, اور اگر تم چاہتی اللہ اور رسول کو چاہتے ہو ان کنتم تریدن الآخرۃ والدار الآخرۃ فإن اللہ آتی للمحسنات منکن اجرا عظیما, کہ اگر تم دنیا کو چاہو تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ, اور اگر اللہ کو اور اللہ کے رسول سے محبت ہے اور اس کی تمنا ہے پھر ایسی صورت میں ابھی جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی طرح گزارو. اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تھا, اور چونکہ سب سے کم سن تھی سب سے زیادہ چھوٹی عمر تھی تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے والدین سے پہلے مشورہ کر لینا پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی اپنے اور فداکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار تھی, انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور اس میں جو ہے میرے ماں باپ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر سارے ازواج مطہرات نے اسی کو پسند کیا, تو وہاں بھی اختیار دونوں باتوں کا تھا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے دودھ بھی پیش کیا گیا تھا اور ایک برتن کے اندر شراب بھی پیش کیا گیا تھا کہ آپ اس میں سے جس کو چاہیں لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے برتن کو اختیار کیا. جبرائیل امین نے کہا کہ اگر آپ اس وقت جو ہے شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی ساری امت بہک جاتی, لیکن آپ نے دودھ کو اختیار کیا تو آپ کی امت قیامت تک جو ہے وہ دین پر قائم رہے گی. تو الحمدللہ ہم بھی انہیں خوش نصیبوں میں ہیں کہ 1400 سال ہو گئے پھر بھی اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ اسی پر ہمیں باقی رکھے اور اسی پر موت بھی عطا فرمائے. تو بہرحال صحابہ کو اختیار دیا گیا تھا, لیکن اس اختیار کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا جملہ لکھا ہے, اختبار بھی ہے کہ امتحان اور آزمائش بھی ان کی تھی کہ دیکھیں صحابہ جو ہے کون سی رائے کو اختیار کرتے ہیں. تو بہرحال سارے صحابہ نے وہی اختیار پسند کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطابق فیصلہ کر دیا. تو اب یہاں اسی کے لیے جو ہے کلام پاک کو جو عربی سمجھتے ہیں وہ برابر سمجھ لیں کہ یہاں تنبیہ جو ہے صحابہ کو ہو رہی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ نہیں ہے. چنانچہ اچھی طرح جو آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض, کسی نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی باقی ہوں اور وہ جو ہے ان کو ویسے ہی فدا دے کر چھوڑ دے شروع ہی میں, جب تک کفر اور شرک جو ہے ان کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے. یہاں حتی یدخن فی الارض, یہاں تک کہ خوب خون ریزی کی جائے یعنی ان کو قتل کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو قتل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں جو ہے یہی تم کو دوبارہ ڈسنے کے لیے آئیں گے. یہ ان کی فطرت تو ایسی ہی ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جب بارش کے وہ سردی کے موسم میں جا رہا تھا, اس نے جو ہے ایک لکڑی دیکھی تو وہ سمجھا کہ یہ لکڑی ہے, اس نے اٹھا لی. جب بستی میں گیا روشنی میں دیکھا تو وہ تو سانپ تھا, لیکن چونکہ سردی کی وجہ سے لکڑی جیسا ہو گیا تھا. اب جب تھوڑی دیر کے بعد جب گرمی آئی اور جو ہے وہ چلنے پھرنے لگا تو اس نے جو اٹھا کے لایا تھا اسی پر جو ہے ایسے عبار کرنا شروع کر دیا. تو جو بد باطن ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ 1400 سال سے تو مسلمانوں کو ستا رہے تھے, اسلام کے راستے میں روڑے بنے ہوئے تھے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو آئندہ کیا کریں گے, اسلام کو پھیلائیں گے؟ نہیں, یہ اور زیادہ جو ہے مقابلے کے لیے تیاری کریں گے. اس لیے ان کا تو صفایا کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں. چنانچہ مفتی سعید پہلوی رحمۃ اللہ نے جو ہے بڑا اچھا عنوان قائم کیا ہے یہاں پر کہ جب تک دشمن کی اینٹ یعنی ان کا بل نہ نکل جائے قیدیوں سے فدیہ لینا جائز نہیں ہے. خیر آگے اللہ فرماتے ہیں تریدون عرض الدنیا. یہاں خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے, جمع کا صیغہ صحابہ کو خطاب ہے کہ اے صحابہ تم نے میرے محبوب نے تم سے مشورہ طلب کیا تو تم نے بغیر سوچے سمجھے ایسا مشورہ دے دیا کہ جس کے اندر تم دنیا کی غرض کو چاہتے ہو. تو میں نے آپ کو بتایا تھا سارے صحابہ کی نیت ایسی نہیں تھی, کچھ صحابہ کی نیت ایسی ہوگی کہ جنہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ چلو مال بھی مل جائے گا. اصل تو بات وہی تھی کہ بھائی ہمدردی کے طور پر, پھر یہ کہ اپنا ہم وطن بھی ہے, پھر یہ کہ اگر ان کے اس پر احسان کریں گے تو احسان کی وجہ سے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس لیے سے اکثر صحابہ نے جو ہے مشورہ دیا تھا. واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سرغنے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے تو آئندہ اسلام ہر طرح پھول پھیلتا چلا جائے گا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے, اور جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ کل قیامت کے دن جو ہے جہنم کی آگ سے دائمی عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے. تو تمہارے لیے بھی آخرت میں درجات بلند ہوں گے, دوسروں کے لیے بھی آخرت, دوسروں کی آخرت بھی بنے گی. اللہ یہ چاہتے ہیں. اللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے زور آور ہیں, بڑی حکمت والے ہیں. یعنی جو جن لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو مال غنیمت تو ہے ہی, ان سے فدیہ لیا جائے گا تو اور مال آ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہی تمہارے اوپر فتوحات کھول دیں, غیب سے تم کو مال دے دیں, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. جیسے اس کے بعد جب روم اور فارس کی جو ہے جب فتح کر لیا تو وہاں سے کیسے کتنے سارے مال اور کتنا سارا جو ہے زر اور نہ معلوم کیا جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کے اندر قدموں کے اندر آیا کہ نہیں آیا. تو جس طرح اس وقت آیا اللہ تعالیٰ آج بھی دینے پر قادر ہے, لیکن کیوں نہیں دیتے؟ حکیم, وہ بڑی حکمت والے ہیں. اس لیے حکمت سے جو ہے جس وقت جو چیز مناسب ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. تو اس آیت شریفہ کے اندر یہ ہے. آگے دوسری آیت میں ہے لولا کتاب من اللہ سبق, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ بات پہلے سے لکھی نہ ہوتی, یعنی یہ تقدیر میں نہ ہوتا. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں آپ شروع سے لے کر جب تک قیامت تک جتنے بھی واقعات اور جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اگر لوح محفوظ میں پہلے سے یہ بات لکھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تم کو بڑا سخت عذاب پہنچتا اس مال میں جو تم نے حاصل کیا. چونکہ صحابہ کی شان جو ہے بڑی اونچی شان ہے, ظاہر بات ہے جس کی جیسی شان ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا امتحان بھی ہوتا ہے. جو الفبا پڑھتے ہیں تختی پڑھتے ہیں ان کو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تفسیر نہیں پوچھتے ہیں, لیکن جو منتہی ہوتا ہے جو آخری سال کا ہوتا ہے اس کو اسی کے مطابق امتحان لیا جائے. تو صحابہ کی شان چونکہ بہت ہی اونچی تھی اس لیے ادنا سی ان کی غلطی بھی جو ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی غلطی تھی, تاکہ آئندہ پھر اس طرح کی کوئی غلطی ان سے صادر نہ ہو تنبیہ کرنے کے لیے. تو یہاں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم کو بڑا عذاب پہنچتا. تو تم کیا لکھی ہوئی نہ ہوتی؟ تو اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں, کئی ساری باتیں ہیں, اور وہ ساری باتیں جمع ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سے پہلی والی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام عذاب نہیں آئے گا. تو ظاہر بات ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود تھے, جب موجود تھے تو عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے پھر دوسری بات یہ مجتہد فی ہے, یعنی جہاں کہیں بھی کوئی مجتہد کسی مسئلے کا اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ نکالے اور اس کے اندر دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. جو بھی مجتہد ہوتا ہے یعنی ایسا شریعت کا وہ حکم جس کے اندر پہلے سے کوئی صراحتاً حکم نہ ہو, جیسے یہاں غزوہ بدر سے پہلا موقع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو دو باتوں کا اختیار دیا تھا, ان کا امتحان تھا. تو اب ظاہر بات ہے دو طرح کی رائے ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تو یہ تھی کہ صفایا کر دیا جائے, ان کی رائے یہ تھی ان کے اوپر ہم کیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے یہ مسلمان بھی ہو جائیں گے اور ہمارے پیروی کرنے والے بن جائیں گے. تو دو رائے تھی نا, لیکن دو رائے کے اندر پہلی رائے جو ہے اللہ کے نزدیک صحیح تھی. تو مجتہد جو ہے جب اجتہاد کرتا ہے تو کبھی اس کا اجتہاد صحیح نکلتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ سنو, مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے, ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک صحیح مسئلہ نکالنے کا. اور اگر مجتہد کی خطا ہو جائے, خطا ہونے پر بھی جو ہے اس کی خطا تو معاف ہے, لیکن ایک اجر اس کو جب بھی ملتا ہے اجتہاد کرنے کا. تو اس لیے یہاں بھی یہی ہے لولا کتاب من اللہ، کہ یہ مجتہد فیہ بات اگر نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ذکر کی ہے علماء نے، جیسے میں نے ایک بات تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہیں اس لیے بھی، پھر یہ کہ مجتہد فی ہے اس لیے بھی، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ بھئی ان میں سے فلاں فلاں جو ہے یہ بعد میں اسلام لے آئیں گے. چنانچہ جن کو چھوڑ دیا گیا اس میں سے اکثر جو ہے رفتہ رفتہ سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا اور اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا اس لیے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عذاب دکھلایا بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ عذاب فلاں درخت تک آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے روک لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھ رہے تھے، سورج گہیں کی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جنت اور جہنم دونوں کو آپ کے سامنے متمثل کر دیا گیا تھا، دکھایا گیا تھا. اس زمانے میں بہت مشکل تھا اس کو سمجھنا، لیکن صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا کرتے تھے. اور آج سمجھنا بہت آسان ہے، 5,000 میل یا 50,000 میل پر کوئی واقعہ پیش آتا ہو سٹل لائٹ سے آپ کے سامنے پیش کر دو تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے نہیں. تو انسان جب ایسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ساری دی انسان کو عقل اور یہ سارے آلات اللہ ہی نے تو دیے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز متمثل کی ہے، آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، اسی طرح اس عذاب کو بھی نازل کیا گیا، دکھایا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو دیکھا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. اب صحابہ کو ڈر ہو گیا کہ بھئی یہ سارا مال جو ہم نے جمع کیا تھا وہ اور فدیے کے طور پر جو مال لیا وہ اب کھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ عتاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ تو ناراض ہیں، جب ناراض ہیں اس کا مطلب یہ کہ مال حرام ہے اور ہم کھا نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو تمہیں مال غنیمت جو کچھ حاصل کیا ہے وہ کھاؤ. کیوں کھاؤ؟ حلالاً، وہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے. اور بھی شبہ ہو گیا ان کے دل میں کہ جس وقت ہم نے مال جمع کیا تھا اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، یہ تو بعد میں اب اجازت آئی ہے. اللہ نے وہ بھی فرما دیا طیباً، بالکل پاکیزہ ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت بھی نہیں ہے، لہذا بلا کسی شک شبہ کے یہ مال تمہارے لیے ہم نے حلال قرار دے دیا ہے، تم اس کو کھاؤ. بتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چونکہ ایمان بھی بہت اونچا تھا اس لیے ان کی آزمائش بھی اور ان کی محنت بھی بہت ہوتے تھے. ہم چونکہ بہت ہی کمزور ہیں اس لیے ہمارے امتحان بھی چھوٹے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ امتحان کے لائق ہی نہیں ہیں، بغیر امتحان ہی کہ تو ہمیں کامیاب لوگوں میں ہمیں داخل فرما دے. اور جو ہے ہم ضعیف ہیں، ہمارے ذوق کی طرف نظر کرتے ہوئے جو ہے ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.